بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مؤمن ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورتیں عطا کی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج بھی ہم نے تلاوت کی اور اس سے پہلے پرسوں بھی تلاوت کی گئی تھیں، اور یہ سورۃ التغابن کی ابتدائی چار آیات ہیں. اور جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا، اور تغابن جو ہے یہ غبن سے نکلا ہے اور جس کے معنی نقصان کے ہیں، اور یہ جو آخرت کا دن ہے وہاں پہنچ کر احساس ہوگا کہ ہم سے بڑا نقصان ہو گیا ہے اور یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا ہے. کافروں کو تو دھوکے کا اور اپنے نقصان کا احساس ہوگا ہی، لیکن مومنوں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں بڑا وقت ملا تھا، اگر ہم چاہتے تو آرام و راحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے وہ کام کر سکتے تھے کہ جس سے ہمارے لیے جنت کے بلند درجات مقدر ہو جاتے. اس لیے وہاں جا کر کافروں کو بھی حسرت ہوگی اور مومنوں کو بھی حسرت ہوگی، اسی لیے قیامت کے دن کو سورہ مریم میں حسرت والا دن کہا گیا کہ وانذرہم یوم الحسرہ، اور اس سورۃ التغابن میں اس کو یوم التغابن کہا گیا کہ یہ دن بڑا گھاٹے کا دن ہوگا اور وہاں پہنچ کر سب کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ تو سورۃ التغابن کے نام سے متعلق وہ بات تھی جو پچھلے درس میں بھی بیان کی گئی تھی۔ اگلی جو بات میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ التغابن ان سورتوں میں سے ہے کہ جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور روایت ایک روایت میں آتا ہے ترمذی کی روایت میں، اگرچہ وہ روایت حسن غریب ہے مگر اور دوسرے بعض محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں سبحا یا یسبحو یہ آ رہا ہے۔ چنانچہ 27 پارے کے آخر میں سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید شروع ہوئی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر اس کے ایک سورۃ چھوڑ کر اگلی سورۃ ہے سورۃ الحشر، وہ بھی ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد سورۃ الصف ہے وہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے اور وہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد یہ سورۃ ہے سورۃ التغابن، اور اس کے شروع میں بھی یسبح کا لفظ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ 5 سورتیں ہیں، سورۃ الحدید، اس کے بعد سورۃ الحشر، پھر اس کے بعد سورۃ الصف، پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ التغابن، اور ان 5 سورتوں کو احادیث شریفہ کے اندر مسبحات کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے شروع میں سبحا یا یسبحو کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ تو 5 سورتیں ہیں جو قریب قریب ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ 5 سورتیں اکٹھی نہیں ہیں۔ پہلے سورۃ الحدید ہے جس میں سبحہ سے ابتدا کی گئی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المجادلہ ہے جس میں سبحہ یا یسبحو نہیں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، پھر اس کے بعد جس میں سبحہ یسبحو ہے لیکن پھر سورۃ الممتحنہ میں نہیں ہے، پھر سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اجتہاد کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ تو ساری مسبحات اکٹھی ہونی چاہیے تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فیصلے کے مطابق اپنی حکمت بالغہ سے جس کو جہاں مناسب سمجھا وہ رکھا۔ تو یہ 5 سورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس میں اور تھوڑا سا اضافہ کیا اور 2 سورتوں کو اور شامل کیا، تو یہ تو مسبحات 5 ہیں، اور اس کے علاوہ 2 سورتوں کو شامل کیا گیا، ایک سورۃ الاسراء جو شروع ہو رہی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سے، اور ایک سورۃ الاعلیٰ جو شروع ہو رہی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ سے۔ تو اس طریقے سے ان کو مسبحات 7 بھی کہا گیا، تو یہ مسبحات 5 تو قریب قریب ہیں، لیکن مسبحات 7 جو ہیں ان میں ایک 15 پارے میں ہے اور ایک 30 پارے میں۔ بہرحال ان سورتوں کی کوئی خاص فضیلت ہے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اکثر ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان مسبحات میں، مسبحات 5 میں آخری سورت یہ سورۃ التغابن ہے، اور اس میں شروع آیت شروع ہوئی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس کی ابتدا میں یسبح للہ، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمینوں میں ہیں۔ تسبیح، ہم سب کہتے ہیں تسبیح پڑھ لو، ویسے تو ہم تسبیح جب کہتے ہیں تو مراد وہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں کہ 100 تسبیح پڑھ لو، یعنی 100 پڑھ لو، ورنہ تسبیح، تحمید، استغفار، درود شریف، یہ سب جو ہیں یہ کلمات ذکر ہیں، اور ان میں تسبیح اور تحمید کا بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے آدھی ترازو بھر جاتی ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو پوری ترازو بھر جاتی ہے اگر دل سے کہا جائے۔ تو یہ تسبیح اور تحمید، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے صیغے تسبیح اور تحمید کے آ رہے ہیں ان سب میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ چنانچہ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلے سبحان اللہ پھر الحمد للہ، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، اردو میں آسان لفظ ہے پاکی بیان کرنا، اور حمد کے معنی ہے تعریف، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ پاکی بیان کرنا اور تعریف بیان کرنا، ان میں فرق کیا ہے؟ تو تسبیح جس کے معنی ہے پاکی بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو تمام صفات نقص سے منزہ مانا جائے، اللہ تعالی پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو تمام صفات نقص سے اللہ تعالی کو منزہ ماننا، یہ کہلاتا ہے پاکی بیان کرنا، اور اسی کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے پھر حمد، حمد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی صفات کمال، صفات جلال، صفات نوال، صفات جلال جمال کمال نوال، یہ ساری کی ساری ثابت ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ تو تسبیح کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی پاک ہے، ہم اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاکی بیان کرتے ہیں؟ اس بات سے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک اللہ، لا تاخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، لا یجب علی اللہ شیء، اللہ کے اوپر کسی کی کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو تسبیح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمام صفات نقص سے اللہ تعالی کو پاک مانا جائے، عقیدہ بھی رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی آدمی کہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ عاجز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں داخل ہیں کس میں؟ تسبیح میں، کہ ہم اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا شریک اللہ، جب ہم کہتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جب ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، جب ہم یہ کہتے ہیں لم یتق صاحبۃ ولا ولدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب بھی نہیں، یہ عیب بھی نہیں، یہ عیب بھی نہیں، ہر قسم کے نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ تسبیح۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اگر خالق ہے تو وہی ہے، مالک ہے تو وہی ہے، قادر ہے تو وہی ہے، غالب ہے تو وہی ہے، حکمت والا ہے تو وہی ہے، جاننے والا ہے تو وہی ہے۔ تو یہ جو صفات کمال، صفات جلال یا صفات جمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حمد۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کائنات کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہے، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں، ہر چیز زبان حال سے یہ پکار رہی ہے کہ اللہ تو پاک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں۔ تو یہ جتنی صورتیں کہیں ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہیں ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی سب کا ملتا جلتا ہے، کہیں ماضی کا صیغہ ہے، کہیں مضارے کا صیغہ ہے، کہ اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اب آسمان میں فرشتے ہیں اور مخلوقات ہیں، اس طرح خلا کے اندر نہ جانے کتنا بڑی وسیع کائنات ہے جو پھیلی ہوئی ہے، ان میں سے ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ زمین ہی کو لے لیں جو ایک چھوٹا سا کرا ہے، اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے، ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے۔ جب کچھ نہ کچھ عیب ہے تو وہ یہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے ہر چیز کہ اللہ ہم تو ناقص ہیں، ہم تو عیب والے ہیں، مگر اے اللہ آپ پاک ہیں۔ اور یہ تسبیح بڑی عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے اذکار ہیں ان کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور وبحمدی وغیرہ، یہ افضل الاذکار میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں، تو زبان حال سے تو بیان کرتی ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ، جو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم بھی تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، تو انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ تقریر کے اندر کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یا قیام کی حالت میں ہیں یا رکوع کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں یا طواف کی حالت میں ہیں، جتنی چیزیں ہیں یا قیام کی حالت میں، سارے درخت کھڑے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں ہیں، بہت ساری مخلوق ہے جو ہر وقت رکوع کی حالت میں ہے، چنانچہ جتنے مویشی ہیں جو چار پاؤں پر یا دو پاؤں پر چلنے والے ہیں وہ سارے کے سارے رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اسی طرح جتنے زمین پر رینگنے والے جانور ہیں یا وہ چیزیں جو زمین سے چمٹی ہوئی ہیں تو وہ ساری کی ساری سجدے کی حالت میں ہیں، اسی طرح سورج، چاند اور یہ جو سیارے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے خاص مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، تو مخلوق جو ہے وہ ہر مخلوق کسی نہ کسی عبادت کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی طواف کی حالت میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اور انسان میں مسلمان کو جو صحیح معنی میں انسان ہے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری عبادتیں ادا کرتا ہے. چنانچہ وہ کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی طواف کی حالت میں ہوتا ہے. اس کی جتنی عبادت کی حالتیں پوری دنیا میں مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ ساری حالتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا فرما دی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، طواف بھی. بلکہ اگر انسان جو ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہو اور صبح سے شام تک جو کام کر رہا ہو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کر رہا ہو، گھر سے نکل رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بس کا ڈنڈا پکڑ کے سوار ہو رہا ہے رزق حلال کے لیے اللہ کے لیے، واپس آ رہا سارے دن محنت کر رہا ہے رزق حلال کے لیے اللہ کے لیے، گھر واپس آ رہا ہے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہے اللہ کے لیے، پانچ وقت مسجد میں حاضر ہو رہا ہے اللہ کے لیے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے روزے میں اللہ کے لیے، تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. وہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر رہا ہے. ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ جب اپنے شیخ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو خط لکھتے تھے، تو اس میں ایک مرتبہ لکھا کہ حضرت مجھے عبادت کا بہت کم وقت ملتا ہے، صبح سے شام تک ان کی مصروفیات تھیں اور بیوی بچے غربت اور فقر و فاقہ، اور ساتھ ہی پھر دکان چھوٹی سی قائم کی تاکہ رزق حلال ہو جائے، فتوے کا کام، اور صبح سے شام تک دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا کام. تو چونکہ کام بہت زیادہ تھے، حالانکہ سب کام دینی کے کام تھے، لیکن جو اصل عبادت ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکات و ملالیہ سے کہ یوں تو ساری عبادتیں ہیں لیکن ایک براہ راست عبادت ہوتی ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہوتی ہے. تو سارا دن وہ دین ہی کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا، لکھا کہ مجھے عبادت کی توفیق کم ہوتی ہے اور جتنی عبادت کرنی چاہیے نہیں کر پاتا کیونکہ مشکلات بہت ہیں. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ آپ کا تو سارا چلنا پھرنا ہی عبادت فرمایا آپ کا تو سارا چلنا پھرنا ہی عبادت ہے. حقیقت یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا صبح سے شام تک اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی تو ساری زندگی عبادت ہی بن گئی. تو اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی طواف کی حالت میں، اور سب ہی زبان حال سے پاکی بیان کر رہی ہیں. یہ تو ہے زبان حال سے پاکی بیان کرنا، لیکن اس میں بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہو مگر ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو یا ہمیں سنائی نہ دیتی ہو. ہو سکتا ہے یہ میز جو ہے یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہو، یہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں زبان سے، لیکن ہمارے کان اس کو نہ سن سکتے ہوں. اور قرآن مجید میں ہے اِم مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی نہ بیان کرتی ہو مگر لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یہ فرمایا ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اسی لیے صوفیاء کرام اور محدثین عظام نے یہ بات فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز زبان حال سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے اور زبان سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں۔ البتہ اہل اللہ کے اوپر یہ منکشف بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانے سے تسبیح کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا فرما دیں تو اس کو کائنات کی ہر چیز سے تسبیح محسوس ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے۔ وہ چیز بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، سب چیزیں اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں۔ آگے فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے بادشاہت، بادشاہت ہے تو اسی کی ہے، اقتدار ہے تو اسی کا ہے، چلتی ہے تو اسی کی چلتی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور یہ اجازت دے دی ہے کہ تم ذرا اپنا اختیار استعمال کر کے دکھاؤ کہ تم صحیح کام کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ اسی لیے یہاں کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی نائب بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم کی جائے گی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک ذات کی جو غالب ہے ہر چیز کے اوپر۔ اول بادشاہت بھی اسی کی، آخر میں بادشاہت بھی اسی کی، اور اس وقت میں بھی بادشاہت اسی کی۔ اتنی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اختیار بندوں کو دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت ہے تو اسی کی ہے۔ آدمی آتا ہے 60-70 سال یہاں رہتا ہے پھر آگے چلے جاتا ہے، مسجد اسی طریقے سے کھڑی رہتی ہے، دنیا اسی طریقے سے آباد رہتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس قدرت ہے تو ہمیں ہی ہے، کام چلے گا تو ہم سے ہی چلے گا۔ حالانکہ جب چلے جاتے، جب نہیں تھے تو بھی دنیا چل رہی تھی، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بھی دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی اور جو جو چیزیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قدرت تو اس کی ہے، بادشاہت تو اس کی ہے، تعریفیں بھی اسی کے لیے۔ تو پہلی آیت یہ ہو گئی کہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کا ترجمہ قادر بھی کیا گیا اور بہت قدرت رکھنے والا بھی کیا گیا، کیونکہ صیغہ صفت مشبہ کا ہے۔ ایک بات صوفیہ کی بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی کام کی بات ہے. آپ نے ابھی سنا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے کلمات تسبیح اور حمد ہیں ان سب میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے. سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ہر جگہ جہاں بھی کہیں کلمات یہ آئے ہیں ذکر کے، ان میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے. کلمہ طیبہ ہے اس میں بھی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، تسبیح ہو گئی، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تسبیح ہے یہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی تسبیح ہے، تسبیح ہے. پھر اس کے بعد حمد الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. تو صوفیہ کرام میں سے ایک بہت بڑی جماعت وہ یہ فرماتی ہے کہ یہ جو تسبیح پہلے ہے حمد بعد میں ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑا سبق، ہم مسلمانوں کے لیے بھی، صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے. سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کرو، پھر اس کے بعد اپنے اندر صفات حسنہ پیدا کرو. اسی لیے جو مشائخ چشت ہیں خاص طور پر، وہ اذکار اورات بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آدمی کو رگڑا دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور ایسی صفائی کرتے ہیں کہ اندر سے تکبر، حسد، بغض اور یہ جو اندر کی روحانی خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ پہلے نکلیں، اور نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ جو اچھی اچھی صفات ہیں وہ پیدا ہوں. کیونکہ اگر اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے مگر اندر خرابیاں بہت زیادہ ہوں، تو بسا اوقات جو اچھی صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی ان خرابیوں میں جا کر گڈمڈ ہو کے وہ بھی خرابیاں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے حضرت شاہ ابو سعید صاحب اور حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جناب ان کے شاہ عبد القدوس صاحب کے بیٹے حضرت شاہ نظام الدین صاحب بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اپنے باپ کی میراث لینے آیا ہوں. پہلے پہنچے تو حضرت شاہ نظام الدین بلخی نے ان کا بڑا استقبال کیا، اور شہر سے باہر آ کر اپنے مریدوں کے ساتھ استقبال کیا، بڑا اکرام کیا کہ میرے شیخ کا بیٹا آیا ہے. لے گئے، کھلایا پلایا اور خوب طرح طرح کی ان کی خاطر مدارات کی. کچھ دنوں کے بعد بیٹے نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ آپ میری خاطر مدارات کریں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد نے آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے وہ اس دولت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیجیے. حضرت شاہ نظام الدین صاحب بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آپ اس لیے آئے ہیں؟ کہا جی حضرت میں تو سارا سفر اسی مقصد کے لیے کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو ایسا ہے کہ فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہیں تمہارے پاس کھانا پہنچ جایا کرے گا. اور یہ حکم دے دیا کہ یہ جو مسجد کا حمام ہے، سرد ٹھنڈا علاقہ تھا، تو اس میں لکڑیاں جھونکا کرو، بس تمہارا یہ کام ہے دن بھر، کہ وہ حمام جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے، لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لا لا کر اس حمام کے اندر جھونکا کرو تاکہ پانی گرم ہوتا رہے. اب بیچارے اپنا لگے ہوئے ہیں اسی کام کے اندر. کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر حضرت نے ایک کام کرنے والی خاتون سے یہ کہا کہ تم گھر کا کوڑا وغیرہ جب لے کر جاتی ہو تو تھوڑا سا اس شخص کے اوپر گرا دینا، وہ جو وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کوڑا کرکٹ گرا دینا. اس خاتون نے ایسے ہی کیا, سر پہ اپنا وہ گندگی کا ٹوکرا لے کے جا رہی تھی, تو وہاں جا کے اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے پھسل گئی ہوں, اور وہ جو گند تھا گھر کا سارا کچرا وچرا وہ سارا ان کے اوپر گرا. تو انہوں نے, شاہ ابو سعید نے فرمایا کہ نہ ہوا گنگو, گنگو ہوتا تو تجھے ٹھیک کر دیتا. اس خاتون سے بعد میں حضرت نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے, کیا تاثر تھا؟ کہا انہوں نے یہ کہا, فرمایا ابھی کسر باقی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر حکم دیا کہ اب پھر جاؤ اور جاتے بھی پھر گرا دو. وہ پھر گئی دوبارہ کچھ عرصے کے بعد, جا کے وہ ٹوکرا گندگی کا ان کے اوپر تھوڑا سا گرا دیا. تو اس مرتبہ کچھ کہا تو نہیں لیکن گھور کے دیکھا ان کو, بولے نہیں مگر گھور کے دیکھا. خاتون نے آ کے پھر بتا دیا کہ جی وہ اب کہ یہ قصہ ہوا ہے. فرمایا ہاں کچھ بہتری ہے لیکن ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہے معاملہ. کچھ عرصہ اور گزر گیا, اسی طرح اپنے لگے رہے, اپنا حمام جھونک رہے ہیں, بس یہ کام ہے, خدمت ہے, حمام جھونک رہے ہیں, بڑائی نکالنی ہوتی ہے اندر سے. جو تیسری مرتبہ پھر وہ خاتون جا رہی تھی, اس نے اپنا ٹوکرا جو تھا وہ پھر گرا دیا, سارا کچرا وچرا ان کے اوپر گرا, ادھر گرا. تو یہ جو شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے فرمایا او ہو, ارے بھائی تمہیں چوٹ تو نہیں آئی مائی, ماسی جی چوٹ تو نہیں آئی, بوڑھی عورت تھی, ماسی جی چوٹ تو نہیں آئی. پھر سارا گن اٹھا اٹھا کے اس کے ٹوکرے میں ڈالنے لگے تاکہ اس بیچاری کو آسانی ہو جائے اور یہ جا کے اپنا ماں ڈال دے. اس نے آ کے پھر قصہ سنایا کہ حضرت اب کے تو ناراض تو کیا ہوتے, گھور کے تو کیا دیکھتے, جب میں گری اور کچھ گند ان کے اوپر کچھ زمین پر, وہ سارا گند دوبارہ ٹوکرے میں ڈالنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے اما تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا ہاں اب کام کچھ ہو رہا ہے. یہ صبر کرنا پڑتا ہے. آپ نے حضرت سے سنا ہے کہ اس مہینے کا نام کیا ہے, شہر الصبر. اس کا نام شہر الصیام نہیں ہے, اس کا نام شہر التراوی نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ نے دوپہر کو بتایا یہ شہر صبر کا مہینہ ہے, ساری مصیبت پیدا ہوتی ہے صبر نہ ہونے سے. اور صوفیاء کرام جو ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو صابر اور شاکر بنایا جائے, اس کے اندر جو غصہ ہے اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, میں نے خود بارہا زیارت کی ان کی, بیٹھا بھی تو میں نے دیکھا کبھی کبھار وہ اپنے مرید کو خود غصہ دلاتے تھے. ایسی بات کرتے تھے, سامنے مرید بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو جانتے تھے کچھ نہ کچھ, تو کسی مرید کو وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا جملہ فرماتے تھے کہ جس سے اس کو غصہ آئے, پھر اس کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ کتنا غصہ آیا ہے اس کو, اس سے اندازہ کرتے تھے کہ جب شیخ پہ اتنا غصہ ہے تو بیوی بی بچوں پہ کتنا غصہ ہوگا, اور اس کا اپنے طالب علموں پہ کتنا غصہ ہوگا, اور اپنے چھوٹوں پہ کتنا غصہ ہوگا. جس کو اپنے بڑے کے اوپر اتنا غصہ آ رہا ہے وہ اپنے ساتھیوں پر اور اپنے چھوٹوں پر کتنا غصہ کرتا ہوگا, ٹمپریچر دیکھتے تھے اس کا. یہ علاج ہوتا ہے. تو مشائخ چشت جو تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور ہمارے جو اکثر یہ حضرات تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت سارن پوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب کے سب بیعت ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور وہ اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے لیکن انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا چشتیہ کا کہ پہلے اندر سے گن نکالو ان کے, جب تک اندر سے گند نہیں نکلے گا تو ڈر ہے کہ نیکی کہیں الٹی اثر نہ کر جائے. نماز تو پڑھ لی رات کو اتفاق سے چار رکعت یا آٹھ رکعت, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اب ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق دی یا بغیر اعتکاف کے چار رکعت، آٹھ رکعت، بارہ رکعت کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن گردن اکڑ گئی. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، صل الحائق رکعتین انتظر الوحی، جو لاہے نے دو رکعتیں پڑھ لی وہی کا انتظار کرنے لگا کہ کب میرے اوپر وہی آئے گی. جہاں چار رکعت آٹھ رکعت پڑھی اب منتظر ہے کہ کب کشف و کرامت ظاہر ہوگی. پھونک ماروں گا تو یہ اڑ جائے گا، ادھر کو پھونک ماروں گا تو یوں ہو جائے گا، ادھر کو پھونک ماروں گا تو یہ ہو جائے گا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نونوتوی رحمتہ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جن قابو کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے. بڑے عامل تھے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے بیاض یعقوبی، بڑے عامل تھے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا، استاد جی ہمیں جنوں کو مجھے جنوں کو قابو کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے. فرمایا تم بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا بندے بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو یا دوسروں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہو؟ حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جملہ فرمایا بس میرے دل سے اس کی ساری خواہش نکل گئی، بلکہ تکدر پیدا ہو گیا کہ دوسروں کو بندہ بنانے کا کیا حاصل ہے. آدمی تو اس دنیا میں اس لیے آیا کہ بندہ بنے، بندہ بننے کے بعد تاکہ دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے اکابر جو تھے رحمہم اللہ، وہ اس بات کی بہت کوشش کرتے تھے کہ پہلے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ کسی طریقے سے نکلیں. اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی آدمی دیندار ہو جاتا تھا تو پورے محلے والے جو ہے نا اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور وہ واقعی پورے محلے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے باعث رحمت بن جاتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو کوئی نیک ہوتا تھا تو پورے محلے کے لیے باعث رحمت ہوتا تھا. اب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی گھر میں نیک ہو جاتا ہے سارے محلے والے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ خیر کرے یہ آدمی نیک ہو گیا ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ بیٹا نیک ہو گیا، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ نیکی ذرا سی آئی ہاتھ میں اس نے ڈنڈا اٹھایا اور سب کے سروں پہ پھیرنا شروع کر دیا. ارے بھائی تم اس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر میں تم پروان چڑھے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کا ہے. تم یہاں پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ماں باپ کا حق رکھا ہے. ٹھیک ہے یہ گناہگار ہیں، تم نیک ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم جناب اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اپنے ماں باپ کو اپنا غلام سمجھو اور یہ سمجھو کہ میں ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یا جناب فرشتہ رحمت بنا کے ان کے اوپر بھیجا ہے، یا فرشتہ عذاب بنا کے ان کے اوپر مسلط کیا ہے. یہ کہاں، تم بھی بندے وہ بھی بندے، کچھ غلطیاں تمہارے اندر، کچھ غلطیاں ان کے اندر. محبت سے، نرمی سے بات کرو، حکمت کے ساتھ. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے اپنا بچپن اور جوانی میں دیکھا کہ جو آدمی نیک بنتا تھا اس کے اخلاق پہلے سے بہتر ہو جاتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی آدمی نیک بنتا ہے تو عبوسن قمطریرا ہو جاتا ہے، رگیں منہ کھچا ہوا اور جناب رگیں تنی ہوئی، غصے میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے. حالانکہ نیک بننے کے بعد غصہ زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے. اگر نیک ہونے کے بعد غصہ زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ کام گڑبڑ ہو رہا ہے. اور کام وہ کیا گڑبڑ ہوتا ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد، جو لاہے نے دو رکعتیں پڑھی وہی کا انتظار کرنے لگا، چار رکعت پڑھنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے یہ سب تو ہے اہل جہنم، میں ہوں جنتی، اور چونکہ میں جنتی ہوں یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ان سب جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں ورنہ میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، سب کو اہل جہنم سمجھنا اور پھر اپنے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دینا. حالانکہ قرآن مجید نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، فرمایا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. فرمایا گیا قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا. اور فرمایا گیا لست بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا، میرا کام پہنچانا ہے. پہنچانے کے بعد پھر مسلط ہونا، یہ نئی طریقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اگر اندر غصہ ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تو ڈر ہے کہ چار رکعت پڑھتے ہی وہ جو اندر کی برائی ہے اور بڑائی ہے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں شوٹ کر جائے گی. اس لیے پہلے اندر کی جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ سب نے نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ایسے سادہ رہتے تھے کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، اتنے سادہ رہتے تھے. اور رنگین کپڑے اور جولاہوں والے کپڑے پہنتے تھے، یہاں تک کہ ایک جولاہا تھا وہ راستے میں ملا تو سمجھا کہ یہ بھی جولاہے ہیں، تو کہا کہ سوت کا کیا بھاؤ ہے. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جولاہا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا بھائی میرا آج بازار جانا نہیں ہوا، میرا آج بازار جانا نہیں ہوا. اور اسی نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا کہ جب انگریز جو تھے فوج، وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں آئی پکڑنے کے لیے ان کو، کیونکہ یہ جہاد آزادی میں شریک تھے. تو ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، تو جب دیکھا کہ پولیس والے اندر آئے ہیں مسجد کے اندر، تو وہ وہاں سے ہٹ کے تھوڑی دور چلے گئے. تو انہوں نے دیکھا مسکین سا آدمی ہے، اپنا کپڑے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو شبہ تک نہیں ہوا کہ یہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہو سکتے ہیں، بہت سادہ آدمی تھے. تو کہا بھائی وہ مولوی قاسم کو تم نے دیکھا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہہ رہے ابھی تو کچھ دیر پہلے یہاں تھے، جہاں کھڑے ہوئے تھے نا، کہا ابھی تو کچھ دیر پہلے یہاں تھے. وہ اپنا پولیس والے چلے گئے. اتنے سادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی سادگی اور تواضع کی شکایت کی لوگوں نے ان کے شیخ سے، حضرت مولا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی. لوگوں نے خط بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے مرید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھائیے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی مٹا دیا ہے. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا، ابھی کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانا ہے، ابھی تو کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانا ہے. تو وہی بادشاہ ابو سعید کی کہ جب جناب کوڑا ان کے اوپر ڈالا گیا تو تیسری مرتبہ میں ذرا سا غصہ نہیں آیا، بلکہ اٹھا کے وہ کوڑا دوبارہ ڈالنے لگے اور پوچھنے لگے اما جی تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، یہ لو کوڑا لے جاؤ جا کے ڈال دو. تو جب تک یہ جو چیزیں ہیں یہ آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک آدمی کے اندر سے خرابیاں دور نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اندر کی خرابیوں کو پہلے دور کرو، اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ پہلے دور کرو، پھر جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن حکیم کی اور احادیث شریفہ کی، ان تمام آیات اور احادیث سے جن میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے، پاکی پہلے ہے اور تعریف بعد میں ہے. جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ چیز جو زمینوں میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہو علی کل شیئن قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہے. اسی طرح جب کوئی مجلس ختم ہو جائے، آپ مجلس میں بیٹھے رہیں، تو اس میں بھی وہ آتا ہے کہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تو تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ کا ذکر کرنے والے اور آپ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ارحم الراحمين, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما, قرآن مجید کو سمجھنے والوں میں شامل فرما, ان لوگوں میں شامل فرما جو امت کے بہترین لوگ ہیں, جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یا اللہ, ہمیں قرآن مجید سیکھنے والوں میں اور سکھانے والوں میں شامل فرما. یا اللہ, اس عشر اخیرہ کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرما. لیلۃ القدر کی برکات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ, اس ماہ مبارک کی برکت سے, عشر اخیرہ کی برکت سے, اس قرآن حکیم کی برکت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں کو معاف فرما, نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم میں, ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں, یا اللہ شفا عطا فرما دے, مریضوں کو صحت عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ, جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ, آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا یسرتها وقضیتها یا ارحم الراحمین. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.